الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی ایک چھوٹی سی آیت شریفہ اور ایک چھوٹی سی سورت سورہ والعصر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو قرآن کی نایتوں کی سمجھنے کی اور حدیث پاک سمجھنے کی اللہ توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. قرآن پاک کی نایتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری جو مسلمانوں کو دی گئی. سورہ والعصر میں ہے سورت پوری چھوٹی سی. حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرماتے تھے کہ پورا قرآن کا خلاصہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سورہ والعصر میں. میں پہلے قرآن کی سورت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھو پوری کائنات کے آسمان و زمینوں کا مالک پہلی آیت میں کیا فرما رہے, ہر انسان نقصان اٹھانے والا. ان الانسان لفی خسر, اور فرمایا تاکید کے ساتھ بے شک وہ نقصان میں ہے انسان. مگر آگے چل کر کچھ انسانوں کو اس نقصان سے باہر نکال دیا. فرمایا الا الذین آمنوا. سب مل کر بولو کون لوگ ہیں؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لانے کے بعد ایک اور شرط لگائی اور آگے دوسری دو شرطیں اور آ گئی. یہ تین شرطیں آپ نے پوری کی تو آپ خدا کی پکڑ سے بچ سکتے. اللہ ارشاد فرما رہے الا الذین آمنوا, بے شک یہ لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر دوبارہ زندہ ہونے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سارے نبیوں کا سردار مانتے ہوئے قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہو. یہ لبینا من, بے شک جو لوگ ایمان لیا یہ نقصان نہیں اٹھائیں گے. مگر وہ کون ایمان لائے؟ اس کے ساتھ تین شرطیں ہیں. یہ تین شرطوں کو دھیان سے سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں نقصان والوں میں ڈال دے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, موت تک نیک اعمال کرتے رہے. وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ, ایسا انشاءاللہ کہ زندہ مر جاوے, ہمیں تو مردوں کو زندہ کرے ایسا انشاءاللہ چاہیے. کہو وعدہ کرتے ہو کہ موت تک نیک اعمال پر جمے رہیں گے, بولو انشاءاللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اللہ کے پیغام کی لوگوں کو نصیحت کرتے رہے, یعنی دین کی دعوت پوری زندگی کا اور مشن بنا دیا. وتواصوا بالحق, حق کی دعوت وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. دو چیز مانگی, ایک تو وہ مسلمان ہے جو ایمان بھی لایا اور زندگی بھر موت کے آخری سانس تک مسلمانوں وہ ایمان نیک اعمال پر جمع رہا, ایک مسلمان وہ ہے. مگر آگے دو صفت بیان کی ہے, کہا ہم کو یہ تینوں صفت والے مسلمان چاہیے. وتواصوا بالحق, اور اللہ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا دے کہ یہی راستہ صحیح ہے. وتواصوا بالصبر, اور کہا اس راستے میں تکلیفیں ضرور آئے گی, لہذا صبر کیے بغیر کوئی چارہ اور علاج نہیں. لہذا وہ اللہ کے دین کو پھیلانے پر جو کانٹے آئیں گے اس کو جھیلتے ہوئے صبر کرتے ہوئے زندگی گزار دے گا. تو انشاءاللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن مرنے کے بعد ہماری پکڑ سے چھوٹ جائے. ذرا زور سے جواب دو تو میں آگے چلوں. آپ پوری آیت کا مطلب سمجھ گئے؟ آپ لوگ تین شرطیں کہیں, ایمان بھی لایا, موت تک نیک اعمال پر بھی جمع رہا. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں, مگر وہ بات نہیں ہے. خدا کے دین کو پھیلانے کا درد ہی نہیں زندگی میں, وہ بات ہی نہیں کہ کوئی میرے ذریعے سے نمازی بن جائے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, زینا کاری چھوڑ دے, شراب چھوڑ دے, جوا ستر کسینو چھوڑ دے, کوئی میرے ذریعے میرے ہاتھ پر ایمان لے آئے, ایسا کوئی درد ہی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے وتواصوا بالحق, یہ ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے.
وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی لہذا وہ صبر بھی کرتا رہے مگر اپنے مدعو کے سامنے جس کو دین کی دعوت دے رہا اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کر. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو اپنے رب کے دین کی طرف اس کو بلا حکمت کے ساتھ. والموعظة الحسنة، اچھی بھلی نصیحت کے ذریعے، سختی کے ذریعے نہیں، گالی گلوچ کے ذریعے نہیں، مار پیٹ کے ذریعے نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. تیرا رب برابر جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر. یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ میں نے سنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے خیار امتی من دعا الی اللہ، میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں. یہ آج کی تقریر کا خلاصہ ہے. آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی دیکھ لو. آپ کی پوری مبارک زندگی داعیہ صفت کے ساتھ ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے دیتے رہے، یہاں تک کہ 23 برس کی مدت میں مسلمانوں 1.25 لاکھ کا مجمع تیار ہوا، 1.25 لاکھ کا مجمع. اور وہ ٹیم ایسی تیار ہوئی مسلمانوں، اتنی زبردست ٹیم تیار ہوئی کہ پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئی وہ ٹیم. اور آج اللہ کا شکر ہے آسمان کے چھت کے نیچے آپ کو زور سے ویسے بولنا پڑے گا صحابہ کرام کی محبت میں، آسمان کے چھت کے نیچے دنیا میں جتنے دیش اور کنٹری ہے اللہ کا شکر ہے صحابہ کی محنت سے آج وہاں انقلاب. کوئی ملک ایسا خالی نہیں دنیا میں جہاں اسلام نہ ہو. ساری دنیا نے قبول کر لیا ہے کہ بعض ملکوں پر ایک بھی عیسائی نہیں، ایک بھی ہندو نہیں، ایک بھی کسی غیر مذہب کا آدمی نہیں، مگر ایک اسلام مذہب ایسا ہے جس کے ماننے والے کائنات کے ہر کونے کونے پر موجود ہیں. اگر وہ سمندروں میں رہتے ہیں چائنا میں چین میں تو وہاں بھی مسلمان، سمندروں پر سٹیمروں میں رہتے ہیں، اگر وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں کشمیر اور کوکن جیسے علاقے، دنیا میں افریقہ کے علاقے تو وہ پہاڑوں پر بھی اسلام پر ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر اسلام نہ ہو. جنہیں غیر مسلم حضرات قبول کر رہے ہیں، امریکہ کی ناسا کمپنی ہے، اس نے ابھی ایک سروے دیا تھا، اخبار سے میری نظر سے گزرا، ذرا دھیان سے سنو کہ اس وقت انہوں نے 24 سال کا سروے پیش کیا، 24 سال کا ریکارڈ، کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر 4 انسان میں ایک مسلمان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ نے آج کے مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچانا اتنا آسان کر دیا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے علاقے میں بیٹھ کر اگر ایک مسلمان 3 غیر مسلم ان کو دین کی دعوت دے دے تو اللہ کا دین ہر بندے تک پہنچ جائے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہر 4 آدمی پر، امریکہ کی ناسا کمپنی کا سروے ہے یہ، ہر 4 آدمی پر ایک آدمی مسلمان ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، صحابہ کرام پوری دنیا پر پھیل گئے، پیدا کہاں ہوئے اور کہاں مرے، کبھی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، بیوی بچوں کو بھی وہی ہجرت کی حالت میں موت دلوائے، وہی شہادت اور لی، پیدا ہوئے عرب میں، پیدا ہوئے افریقہ میں اور مرے کہاں. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب، اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے. مدینہ پاک میں بیٹھ کر یہ کتاب تیار کی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بالکل سیدھی لائن میں مسجد البخاری ہے، وہ امام بخاری کی مسجد ہے، یہیں آپ نماز پڑھتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی واقعہ تقریباً چار جگہ پر ذکر کیا اور الگ الگ سندوں کے ساتھ کہ یہ واقعہ فلاں صحابی نے بھی بیان کیا، یہ واقعہ فلاں صحابی نے بھی بیان کیا. واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی صحابہ کرام کی، وہ اتنی زبردست دعوت کی اسپرٹ لے کر نکلے کہ مرد تو مرد عورتیں بھی زبردست دین کی داعی ہے. اور واقعہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ایک صحابی عورت ہے حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشہور ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حرام نام ہے، مشہور ہے ام حرام سے اور نام ہے ان کا رمیسہ. انہوں نے اپنے بھانجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادی میں خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے وہ بار بار پیغام کہلواتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی پاک بیویاں ہیں، میں پوری رات اپنے گھر پر آرام کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے نہیں سکتی، مگر اللہ کے رسول میری دوپہر کو میرے گھر پر آرام کرنے کی دعوت ہے جب آپ آدھ پونا گھنٹہ ایک آدھ گھنٹہ آرام فرماتے. کھانے کی دعوت نہیں، پینے کی دعوت نہیں، اللہ کے رسول میرے گھر پر تھوڑی دیر آرام فرما. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس صحابی عورت کے سگے بھانجے، حضرت رمیسہ ان کی خالہ ہوتی ہے، اور مشہور صحابی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی ہے حضرت رمیسہ. بھانجے بھی صحابی ہیں، شوہر بھی صحابی ہے، اور خود بھی صحابی عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کی دعوت قبول فرمائی. آپ دوپہر کو جو آرام فرماتے تھے، حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آرام کے لیے تشریف لائے، دوپہر کو آرام کرنا چاہے دس منٹ کے لیے ہو، نبی کی سنت ہے اگر جیسے نماز اللہ کا حکم ہے اس پر ثواب ملے گا، نبی کی ہر ادا پر ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے تشریف لائے، وہ عورت کتنی ہوشیار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے چار زانو، آپ کے قدم مبارک بدن ان کی زمین پر ان کے گھر میں ٹچ ہو جاتا، اتنا ہی بدن مبارک لگتا. مگر وہ عورت کتنی ہوشیار تھی، دوپہر کو آرام کی دعوت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھانجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، وہاں سٹنگ روم، سلیپنگ روم، ویلکم روم کوئی چیز نہیں تھی، ایک ہی کمرہ، اور کوئی پردے نہیں. پردے کیا تھے؟ وہی چادر جو چہرے پر تھی، اور نہیں، کوئی مرد آتا تو وہی اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتی تھی، وہی پردہ ہوتا. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی، مجھے خبر مل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے اس وقت آرام فرماتے ہیں، تو فرمایا میں نے چادر تان لی، دروازہ لوک ہوا، پوچھا کون؟ کہا انس بن مالک. سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی دعوت منظور ہے اور آج آپ کے گھر پر آرام فرمائیں. وہ گھر کے کونے میں بیٹھی ہے اپنے شوہر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگا دیا گیا، بستر کیا تھا؟ کھجور کی چھال کا، اسی پر آرام فرما رہے. سخت گرمی کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق قبلے کی طرف چہرہ کر کے سو گئے. آپ کو نیند آ گئی. ارے مسلمانوں، وہ عورت کتنی ہوشیار تھی کہ اللہ کے نبی کا پورا بدن مبارک میرے گھر میں جب ٹچ ہو جائے گا تو اللہ میرے گھر میں رحمتیں اتار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، سو گئے، آنکھ لگ گئی اور مسلمانوں نیند میں چلے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب بتلایا. ارے مسلمانوں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا. آپ سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا گیا کہ دو جماعتیں مدینہ منورہ سے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جائے گی اسلام پھیلانے کی، اور کہاں جائے گی یورپ میں, اور یورپ میں بھی سائپرس جو اٹالی جرمنی کے نیچے ہے اور ترکی کے اوپر ہے, یورپ میں آیا سائپرس. یہاں دو جماعت اسلام پھیلانے کے لیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے خواب میں بتلائے گئے اور بتلایا گیا الملوک کل آسرا, حدیث بخاری میں, کہ جنت کی مسیریوں پر اس دین کی دعوت کے راہ میں جانے کی بنیاد پر میں نے ان کو جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیکھا ہے. کہہ دو آمین, اللہ ہم سب کو بھی وہ جنت کی مسیریاں نصیب فرما دے. آسراسم کو خواب میں بتلایا گیا جنت کی مسیریوں پر آرام کر رہے, کتنے خوش قسمت ہیں وہ دونوں جماعت مسلمانوں جن کو حضور کو اللہ نے خواب میں بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم. آسراسم خواب سے اٹھے تو آپ مسکرائے, اس لیے مسکرائے کہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے دعوت دی تھی اسی نیت سے کہ آپ کا بدن مبارک میرے گھر میں آ جائے گا تو اللہ میرے گھر میں رحمتیں اتارے. حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, پوچھنے لگی اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو, اللہ نے تمہارے گھر میں وہی نوکری کی. کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا دو جماعتوں کو مجھے خواب میں بتلایا گیا اور الملوک کل اسرا, کل ملوک علی الاسرا, جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیکھا. تو حضرت رمیسہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ کم از کم میرا نام اور دوسری جماعت میں لکھ لے جو اللہ کے راہ میں سائپرس جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا یا رمیسہ, نہیں نہیں یا رمیسہ, میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام صحیح جماعت میں. انہوں نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ دوبارہ سو گئے, خواب پورا ہوا تو آنکھ کھل گئی, آپ دوبارہ سو گئے. مسلمانوں دوبارہ یہی خواب اللہ نے بتلایا اور وہ دو جماعتوں کو بتلایا گیا, اٹھے مسکرائے. حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول دوسری بار مسکرائے آپ؟ فرمایا رمیسہ وہی خواب اللہ نے دوبارہ بتلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب, بولو بھائی کتنی بار بتلایا؟ پہلے 8 تاریخ کو بتلایا, 8ویں ذی الحجہ کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے آیا اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے. پھر جب 9ویں تاریخ کو خواب آیا تو سمجھ گئے کہ بے شک اللہ کی طرف سے. حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں یہ دوسرا خواب اسی وقت بتلایا گیا تاکید کے طور پر کہ خواب اللہ کی طرف. مسکرائے, پوچھے اللہ کے رسول کیوں مسکرا؟ فرمایا رمیسہ دو جماعتوں کو اللہ کے راہ میں سائپرس جاتے دیکھا, جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیکھے. فرمایا دعا کر دیجیے اللہ میرا نام کم از کم دوسری جماعت میں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ہے رمیسہ, اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہم, سارے کے سارے چاروں چار خلفاء دنیا سے تشریف لے گئے. اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے مسلمانوں, اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب, چاروں خلفاء کے زمانے میں جو دین کی دعوت پھیلی ہے اس کے بعد اس خواب کی تعبیر سچی ہے. اور اسی وقت ضرورت تھی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ اسلام میں لکھا ہے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے یہ پہلی جماعت گئی مسلمانوں سائپرس گئی. زور سے بولو بھائی کہاں گئی؟ سائپرس گئی پہلی جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور اس جماعت میں مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق حضرت رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو بھی گئی. تاریخ میں لکھا ہے یہ حضرات گھوڑے اونٹ اور کھچر پر روانہ ہوئے اور پہاڑ در پہاڑ ملک شام آئے. ملک شام جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے, اس لیے کہ ملک شام کا راستہ زمین سے پڑتا ہے, وہاں سمندر لینے کی ضرورت نہیں, لہذا یہ لوگ روڈ ٹو روڈ آئے کنارے کنارے. اور ملک شام سے ترکی قریب پڑتا ہے, ترکی کے اوپر ہے سائپرس, لہذا ان لوگوں نے ملک شام سے مسلمانوں کشتی پکڑی. کون سی کشتی؟ وہ لکڑی والی. بھائی آپ لوگ ذرا زور سے بولو, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہلے سے مارتے مارتے جو لے جاتے ہوا زور سے چلی ادھر کی تو تیز چلتی اور مخالف سمت میں ہوا جائے تو جان کا خطرہ. آج کل کی طرح زبردست ٹیکنالوجی والی سٹیمریں نہیں تھی. میں بھی دمن جا کر آیا رمضان مبارک سے پہلے, میں جس صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا ان کی ساتھ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے پروگرام رکھا تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں سٹیمر کا کیپٹن ہوں اور مجھے انڈیا حکومت یہاں سے پلین میں بمبئی سے جاپان بلاتی ہے اور جاپان سے مجھے سٹیمر دیتی ہے, میں فیجی اور نیوزی لینڈ کی سائڈ جاتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی مجھے. میں نے کہا آپ میرے چہرے پر جو داڑھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا انداز ہے کہ داڑھی کس طرح آئی ہوگی؟ میں نے کہا کیا معلوم, یہ آپ کا معاملہ آپ جانے, آپ تک دین پہنچا ہوگا کہیں سے بھی دین کوئی بھی لائن پکڑی ہوگی تو اللہ نے آپ کو سنت کی توفیق دے دی. انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ مولانا مجھے کسی عالم کی تقریر کا آج تک اتفاق نہیں ہوا ہے, اور کہا اکثر میں ادھر رہتا ہوں سفروں میں اور کبھی اتفاق ہوا تو میں انجینئر آدمی ہوں. مجھے آپ جو میرے چہرے پر جو سنت کی دھاڑی دیکھ رہے ہیں, کہا میں سٹیمر چلاتا ہوں. تو آج کل ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی کہ یہاں سے 500,000 میل دور سمندر میں طوفان ہے کہ نہیں ہے, اور اندر کیسی کیسی زبردست خدا کی مخلوقات ہے وہ پہلے سے اسکرین پر بتلا دیتا ہے. کہا اتنی زبردست ٹیکنالوجی آئی مولانا کہ آگے کے حالات کا صرف پتہ چلتا ہے, مگر آگے کے حالات کا مقابلہ کرنا نہ انجینئر کا کام ہے نہ سیوروں کا کام ہے. کہا خدا کی قدرت کو دیکھ کر میرے چہرے پر سنت رسول آ گئے. کہا ہم لوگ ایسے زبردست طوفان آتے ہیں کہ ہم لوگ ساری مشینریوں کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ اس سمندر میں تیرے سوا ہمارا کوئی حفاظت کرنے والا. وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی خدا کی قدرت کے سامنے فیل ہے. ارے بھائی فیل ہی ہے نا, اس میں کیا سوال ہے؟ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بندے کی کیا طاقت؟ یہ دنیا میں جتنی سٹیمریں ہیں, ایروپلین ہے, مسلمانوں گاڑیاں ہیں, پنکھے ہیں, لائٹیں ہیں, فریج ہے, ایئر کنڈیشن ہے, یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائنس والوں نے پیدا کیا. میں قرآن کی ایک ہی دلیل دوں آپ کو, 23 پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو اپنے آپ ہی کو پیدا نہیں کر سکا تب تو کیا خاص کوئی مشین پیدا کرے گا؟ ارے بھائی زور سے بولو ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں 21 پارے میں فرمائے 21 میں کہ چل تھوڑی دیر کے لیے مان لے جاہل انسان, تو کہتا ہے کہ گاڑیاں اور مشینریاں تو نے بنائی, تو ہم تجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ جب اگر تو ان گاڑیوں کا اور مشینریوں کا بنانے والا ہے, تو اس کا پیدا کرنے والا ہے, تو قانون تو یہ ہے کہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے, یہ مشین تجھے ختم نہیں کرنی چاہیے. بھائی ذرا زور سے بولو, بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جواب ہی اس طرح دیا کہ آپ نہیں سمجھے. ارے بھائی لوگ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور زور سے جواب دو. پیدا کرنے والے کو اس کی پیدا کی ہوئی چیز زور سے بولو مار نہیں سکتی ہے. اگر انسان یہ مشینریاں تو نے پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ 21 پارے میں پوچھتے ہیں کہ تو ان کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر گاڑیوں کے نیچے مر کیوں جاتا ہے؟ تو ٹرینوں کے نیچے مر کیوں جاتا ہے؟ تیرا پلین ٹوٹتا ہے تو تیری لاش کا ٹھکانہ بھی نہیں رہتا ہے. تیرا گاڑیوں کے نیچے مرنا, ٹرینوں کے نیچے مرنا, پلین ٹوٹے تو تیری لاش کا ٹھکانہ نہ رہنا. زور سے بے شک بولو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو ان کا پیدا کرنے والا نہیں, پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اس کو کوئی مار نہیں سکتا, وہ جسے چاہے مار سکتا. یہ جہالت ہے مسلمانوں. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ مشینریاں سائنس والوں نے پیدا کی ہے, میں کہتا ہوں دوسری سیکنڈ میں آپ ایمان سے نکل گئے. آپ کو دوبارہ اپنے کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کو نیا بناتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ چڑھتے پھرتے یہ کلمہ شریف پڑھنے کی اللہ توفیق عطا کرتا. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, یہ کشتیوں میں سوار ہو کر ملک کے شام سے لوگ سائپرس گئے, اندازہ لگاؤ کتنے مہینے ہوئے ہوں گے. ابھی یہ ٹیکنالوجی آئی, تو سورج سے حاجیوں کے جہاز جاتے تھے یہاں سے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کسی زمانے میں یہاں سے بمبئی جاتا تھا, بمبئی سے وہ بڑی گوڈی پر سے پھر حجاج جاتے تھے, تقریباً 10 دن کے بعد پہنچتے تھے. اور سعودیہ تو بہت قریب ہے, ہندی مہاساگر اور عربی مہاساگر دونوں ملے جلے, 10 دن لگتے تھے ٹیکنالوجی والی یہ اسٹیمروں میں. اور وہ تو لکڑی کی کشتیاں تھی, اندازہ لگا لو مسلمانوں کہاں ملکستان, کہاں ترکی اور کہاں سائپرس, بالکل یورپ کے کنارے پر آیا. کتنے مہینے لگے ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شوہر عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیسائیوں کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے مسلمانوں سے کشتی کا سفر کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو اتنا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے کہا, حضور نے فرمایا, حضرت رمیسہ نے آمین کہا. واقعہ یہاں امام بخاری نے ختم کر دیا. مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جماعت گئی, پہلی جماعت. مسلمانوں نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 75 سال کی بڑھاپے کی عمر میں تقریباً اس نے 25 سال سائپرس میں اسلام پھیلانے کے لیے محنت کی. اور یہ بری عورت اسلام پھیلا پھیلا کر بڑھاپے کے زمانے میں سائپرس میں وہ انتقال کر. ابھی اسرائیل والوں نے سائپرس میں کانفرنس کی تھی ریلیجن اینڈ پیس, مذہب اور شانتی پر. تو ہندوستان سے بہت سارے علماء گئے تھے, پاکستان سے ہندو عیسائی یہودی سبھی آئے. تو علماء نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ ہم لوگ کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہم نے اسلام کا جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا, کہ اسلام پوری طرح شانتی کا مذہب ہے. اس کانفرنس کے بعد ہم لوگ شہر کی ملاقات کے لیے گئے تو دریا کنارے پر ہم گئے تو اللہ اکبر, ہمیں خبر نہیں تھی وہاں ایک بہت بڑا مزار ہے, بڑی عمارت ہے اور اس پر بڑے حروف سے لکھا ہے قبر المرأة الصالحة, نیک خاتون کا مزار, قبر المرأة الصالحة رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی. وہاں قبر مبارک پر لکھا تھا یہ رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی کا مزار. علماء نے لکھا ہے کہ ہم وہاں کھڑے رہ کر اتنا روئے کہ اللہ, یہ صحابی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی بشارت کے مطابق اس نے ملک شام کا سفر کیا گھوڑے اور کچر پر, اور مسلمانوں گھوڑے کچر بخاری کی حدیث نے چراگاہوں میں چھوڑ دیا. آپ لوگ مسجد رکھتا ہے تو ہیرو ہونڈا کو تالا مار گئے ہوں گے, چابی آپ کے جیب میں ہوگی. وہ تو خدا کی راہ میں گئے تو جانور بھی چراگاہوں میں چھوڑ کر اللہ کے بھروسے نکل گئے, اور وہ جانور بھی گئے خدا جانے کہاں گئے, اور مسلمانوں وہی شہید ہو گئے, وہی انتقال ہو گیا. پیدا ہوئے عرب میں پاک سر زمین پر, اور مسلمانوں شہادت کی حالت میں شہادت کی زمین ملی ان کو وہاں سائپرس کی, اور کہاں انتقال کر. اب افریقہ جاؤ, افریقہ میں صحابہ کرام کے بہت سارے مزارات. ایجپٹ یہ بھی ایسٹ افریقہ میں ہے, مصر وہاں صحابہ کرام کے بے شمار مزارات. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچر پر بھیجا تھا, اور ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ, یہ سارے صحابہ کے مزارات مصر میں, ایجپٹ میں, یہ افریقہ میں ہے. عرب سے وہ ملا ہوا ہے مگر افریقہ میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے افریقہ میں. آج زامبیا جاؤ, زامبیا اس سے پہلے ایتھوپیا تھا, یہ ایتھوپیا یہی حبشہ ہے, حبشہ ہی کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. یہی کے رہنے والے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ, پیدا ہوئے ایتھوپیا میں اور وفات ہوئی مدینہ منورہ. کہاں پیدا ہوئے, صحابہ کرام کی ہجرت ہوئی تھی, الہجرت الی الحبشہ, وہ بھی دین پھیلانے کے لیے. اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں تشریف لائے. کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وفات پر. ہندوستان میں بھروچ میں تابعین کے مزارات, صحابہ کرام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو دین کی دعوت کی جماعت نکلی تھی وہ عربی سمندر سے آتے ہوئے ہندی مہاساگر میں آئے, ہندی مہاساگر میں سے بھروچ نرمدا پر آئے. دارالعلوم ماکلی والا ہے بھروچ شہر میں, اسی کے قریب ان حضرات کے مزارات. یہ صحابہ کی عمارت میں ہی جماعت آئی تھی اور یہی انتقال کر گئے. مسلمان ان کے نزدیک گاڑیاں بنگلے کھانا مکان کپڑے اور یہ ایسے آرام کی چیزیں نہیں تھی ان کے نزدیک ایک ہی چیز کی تھی کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہیں پیدا ہو مگر کہیں مرو مگر ایمان پر پیدا ہو ایمان ہی پر مرنا اور جنت میں داخل ہو. حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا کا مزار سائپرس میں. مسلمانوں شرک کے خلاف پیار و محبت سے دعوت دینا یہ ہر نبی کی سنت رہی. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ دوہرا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں الہم اللہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی خدا ہے تو یہی ہر نبی کو دیا گیا لا الہ پڑھو بھائی الا اللہ محمد رسول. ہر نبی کو کہا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے ساتھ. یہی کلمہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت ابراہیم سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کی دعوت. یہ ہر نبی کا مشن رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کم از کم دین کی دعوت اور وہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کو جو دین کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اس کو دین کی دعوت ہے. یہ بھی دین کا درجہ دعوت ہی کا درجہ. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زلیخا کی تہمت لگانے کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا. قرآن میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں رہے. زلیخا کے شوہر نے دیکھا تھا آنکھوں سے کہ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں زلیخا پیچھے. ان کے ساتھ جو کورٹ کا جج تھا بڑی عمر کا آدمی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے فیصلہ دیا کورٹ میں کہ دیکھو اگر کرتا پیچھے سے بٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے یہ زلیخا پیچھے دوڑ اور کرتا اگر آگے سے بٹا یوسف علیہ السلام کا تو پھر یوسف علیہ السلام کا قصور. معاملہ کورٹ میں گیا جج نے فیصلہ دیا کہ زلیخا کا قصور ہے. بولو بھائی یوسف علیہ السلام کا قصور. یہ سارے دعوے اور دلیل ہونے کے باوجود بھی بادشاہ نے سوچا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی کہ بادشاہ کے وزیر کی بیوی ایسا کام کر رہی لہٰذا مصلحت سمجھ کر ان کو جیل میں ڈال دیا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ہم نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا. کیوں لکھا تھا معلوم ہے آپ کو؟ وہاں جیل میں بڑے بڑے لیڈر بادشاہ کو زہر پلانے کے معاملے میں جیل میں گئے. زلیخا کا جو شوہر تھا اس کے اوپر جو بادشاہ تھا اصل بادشاہ اس کو زہر دلانے میں دو بڑے بڑے لیڈر موجود تھے اس زمانے میں اور وہ زہر پلانے کے معاملے میں جیل میں گئے. اور بھی بہت سارے لوگ جیل میں تھے. اللہ تعالیٰ نے کو یوسف علیہ السلام سے جیل میں توحید کا کام لینا تھا تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جاتے ہوئے کہا اے اللہ یہ عورتیں جن گناہوں کی جس گناہ زینا کاری کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اے اللہ اس سے تو بہتر میں جیل کو سمجھتا ہوں مگر اس گناہ کو میں گناہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس زینا کاری سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. قرآن پاک میں شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑی سزا قرآن میں ہے اگر تو زینا کاروں کے بارے میں يبعث لهم العذاب ويخلد فيه مهانا يبعث لهم العذاب يوم القيامة. زینا کاروں کا عذاب ڈبل چار گنا کیا جائے. ويخلد فيه مهانا اور انہیں لمبی مدت تک اندر جہنم کی آگ میں ذلیل کیا جائے. قرآن میں ہے آمین کہو اللہ ہماری نسلوں کی پوری طرح زنا کاری سے حفاظت فرما. قرآن میں تو فرما لا تقربوا الزنا. ارے مسلمانوں زنا نہیں زنا سے قریب بھی مت جاؤ. ٹیلی ویژن کے سارے پروگرامز مسلمانوں زنا کاری سارے پروگرامز. ابھی میں کلکتہ سے آیا تین چار دن ہوئے وہاں ایئرپورٹ پر ٹیلی ویژن چل رہا تھا. میں نے تو پانچ سات منٹ بیٹھا تھا مگر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یا اللہ اتنے گناہوں کے اور گھروں میں جھگڑے پیدا کرنا. بہار کی کوئی چینل چل رہی تھی ساسو اور بہو اور وہ کام والی ساس کو جو ہے اندر باقاعدہ سیریلیں ایسی بنائے گی کہ ساس اور بہو کس طرح جھگڑے. تو وہ ساتھ یوں کہہ رہی تھی, بہو یوں کہہ رہی تھی کہ مجھے آنے کو تو دو دن ہوئے, میں نے تو آپ کی کوئی غلطی کی ہو تو کورٹ میں پروف ثابت کر کے بتلا دو. تو وہ یوں کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کا قانون ہے, مجھے میری ساس نے ستایا تھا لہذا میں بھی تجھے ستاؤں. اب آپ مجھے بتلاؤ, آپ کے بچے زور سے بے شک بولو اللہ کو گواہ رکھ کر, اگر ہمارے اور آپ کے بچے یہ دیکھیں گے تو اس سے اثر لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ارے بھائی زور سے بولو نا, لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ وہ تو ایک کہانی ہے, مگر ایسے ایسوں کے پاس بیٹھو گے تو ایسے ہی بنو گے. پھر وہ ننگی جب فلمیں دیکھو گے آپ جس میں ننگی عورتیں ناچتی ہے, ننگے مرد ناچتے ہیں, تو آپ کے اولادوں سے تم بھلائی کی امیدیں کیسے کر پاؤ؟ علماء آپ کو ایسے ہی تھوڑی منع کر رہے ہیں. آپ چار چار پانچ پانچ گھنٹے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھو گے, آپ کی طبیعت میں خیر اور بھلائی کس طرح آئے؟ وہ کوئی اچھے لوگ ہیں جو آپ کو اچھے پروگرام دکھلاتے؟ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں, آج کل سب سے زیادہ زینا کی اگر کوئی دعوت دیتا ہو تو ٹیلی ویژن دیتا, اور ٹیلی ویژن کے بعد موبائل زینا کے اسباب میں ایک زبردست جو ہے سبب بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ موبائل کو صحیح اور نیک کاموں میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ زینا کاری مسلمانوں یہ بڑا سخت گناہ. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عورت مگر دین کی دعوت کا جذبہ تھا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جیل میں گئے, فرما رہے ہیں کہ یہ عورتیں جس زینا کاری کی دعوت دے رہی ہیں اس سے تو اللہ میرے لیے جیل پسند ہے, میں جیل میں جاؤں. اب یہاں جیل میں گئے, دیکھو اپنا دعوتی مشن برابر قائم رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بہت سارے جیلر جیلی ہیں, قیدی لوگ ہیں, ان میں دو بڑے لیڈر ہیں جو بادشاہ کو زہر دینے میں ملوث, سب کو جمع کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں مورتی پوجا کر رہے ہیں اور میں خدا کا ایک بندہ ہوں جو مورتی پوجا کا انکار کرتا ہوں, ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ یہ پتھر جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اس کی شکل تیار کی, دیوی دیوتا آپ نے بنایا اور اسی کے سامنے تم جھک رہے ہو, تمہاری عقل بھی ماری گئی ہے کہ جس چیز کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اسی کے سامنے جھکتے ہو, نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, جیل والوں سے کہہ رہے بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو پوری کائنات پر زبردست ہے؟ زور سے بولے بھائی, سب بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر؟ یوسف علیہ السلام شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے, دین کی دعوت دے رہے, جتنوں کے لیے منظور تھا وہ ایمان لیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں جیل میں گئے, چلے گئے, بہت لمبا قصہ ہے مجھے یہاں ذکر نہیں کرنا. بالآخر وہ جیل سے باہر آتے ہیں, جیل میں چھوٹی سی ایک چوک ہو گئی چھوٹی سی, وہ جو دو لیڈر پکڑا گئے تھے بادشاہ کو زہر دینے میں, دونوں نے خواب دیکھا تھا. ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے پھانسی دے دی, پھانسی میں مطلب یہ کہ سر پر ٹوکرا ہے اور پرندے آ کر اس میں سے روٹیاں کھا رہے, اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں دوبارہ بادشاہ کے لیے جو شراب تیار کرتا تھا دارو وائن وسکی وہ تیار کرتا ہوں, یہ خواب میں دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, دونوں کی خواب کی تعبیر بتلا دوں, کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے روٹیاں کھا رہی ہے اس خواب کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی لگے گی, تو ہی اصل گنہگار بادشاہ کو زہر پلا رہے, اور جس نے جو شراب تیار کر رہا تھا اس کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ تو بے قصور ثابت ہو کر جیل سے چھٹ جائے. جب وہ جیل سے چھٹ کر جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے کان میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سلامت کو کہنا کہ تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرا قصور نہیں تھا, تمہارے کورٹ کے جج نے دیکھا تھا کہ کرتا پیچھے سے پٹا ہے, زلیخا کا قصور ہے, تم نے اپنی ناک نہ کٹے اس لیے مجھے جیل میں ڈالا تھا, سات سال ہو گئے بے قصور یوسف کو کیوں جیل میں ڈال رہے ہیں؟ مسلمانوں اس آیت پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ نے حدیث نازل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ چھوٹی سی چوک اور بھول نہ ہوتی تو اللہ ان کو سات سال, اور حدیث میں ہے اگر وہ اس آدمی کو کہنے کے بجائے اللہ سے کہتے تو سات برس جلدی سے جیل سے نکل جاتے. مگر اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی, 7 سال اور جیل میں رہے اور بالآخر جیل سے نکلے. وہ 7 سال جو جیل میں رہے نے مسلمانوں سب نے توبہ کر لی تھی مگر ایک زلیخا نے توبہ نہیں کی تھی. 7 سال کے بعد وہ عورتوں نے گواہی دے دی کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں, ہم نے اپنی یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی, یوسف میں کوئی گناہ نہیں. بالآخر زلیخا نے بھی قبول کر لیا کہ گناہ میرا ہے. جب اس نے قبول کر لیا مسلمانوں یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے, نائب وزا پردھان نائب وزیر اعظم کا عہدہ مل رہا ہے, انکار کر رہے ہیں کہ مجھے پاور آف منی دے دو جو ملک کا پاور آف منی ہے. اتنے کہ اس زمانے میں لوگ پیسہ کھاتے تھے اس عہدے پر. یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر کہا میرے دل میں خدا کا خوف ہے, ملک کا قوم کا کوئی ایک پیسہ کھا نہیں سکے گا. چنانچہ پاور آف منی وہ عہدہ ان کو دیا گیا. اس کے بعد کرپشن بالکل بند ہو گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بھی دعوت دے دی مسلمان. زلیخا کو دعوت دی باہر نکل کر, زلیخا بھی ایمان لے آئی. اب ذرا آخری بات سن لو, زلیخا ایمان لے آئی, پھر اللہ کا حکم آیا اے یوسف علیہ السلام اب اسی زلیخا سے شادی کر لو, دونوں کی شادی بھی ہو جاتی. اب زلیخا کا ایمان تو دیکھو, دعوت کا جذبہ تو دیکھو. زلیخا کہہ رہی ہے ایک دن اپنے شوہر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان تو لائی. ارے یوسف علیہ السلام کہنے لگے زلیخا کو اے زلیخا تم ہمارے ہاتھ پر ایمان لائے, مگر ایک بات بتاؤ, اب تو ہم دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے, ایک بات بتاؤ, ایک زمانے میں جب میں تمہارے تو بادشاہ کے نکاح میں تھی اور تو میرے پیچھے پیچھے دوڑی تھی اور بلا وجہ تہمت پر مجھے جیل جانا پڑا تیری وجہ سے اور تو نے تہمت ڈالی, اس وقت تو میرے پیچھے پیچھے زینا کی دعوت لے کر دوڑ رہی تھی, اب تو نکاح ہو گیا ہے, اب وہ محبت کی ادائیں نظر نہیں آتی جو کسی زمانے میں تو کرتی تھی, وہ ادائیں نظر نہیں آتی. حضرت زلیخا کا جواب تو دیکھو مسلمانوں, ایک داریا صفت مومنہ عورت کا جواب تو دیکھو. حضرت زلیخا نے جواب دیا اے میرے پیارے سہل, اے میرے سر کے تاج, اللہ کی قسم آپ کے ذریعے, آپ کی دین کی دعوت کے ذریعے اللہ نے مجھے ایمان دیا اور اس ایمان کے ذریعے اب میں مصر کی دوسری عورتوں کو دین کی دعوت دے رہی ہوں. اب اس راستے سے مجھے اللہ کی ذات سے ایسی محبت ہو گئی کہ یوسف آپ کی محبت مجھے بیکار نظر آئی. یہ دین کی دعوت کا جذبہ تھا مسلمانوں کہ جیل میں بھی وہ اللہ کے دین کو دعوت دیتے. میرے پڑھنے کے زمانے میں مولانا زبیر صاحب پالنپوری تھے, مجھ سے 2-4 سال پیچھے پڑھتے تھے, انتہائی نیک نوجوان. ہمارے استاد حضرت مولانا برار احمد صاحب دلیوی رحمت اللہ نے وہ فرماتے تھے شاب بن صالح, مولانا زبیر کے بارے میں فرماتے تھے نیک نوجوان, اتنا پابند لڑکا کہ اللہ کی بنا. کسی شیعہ نے ان پر کیس کر دیا محرم, اور مسلمانوں کورٹ کا جج تھا, ہائی کورٹ کا سکھ تھا, اس نے فیصلہ دیا کہ مولوی زبیر بے قصور ہے. مگر جس دن کورٹ کا فیصلہ صادر ہونے والا تھا مسلمانوں, وہ شیعہ اتنا پیسے والا تھا, اتنا پیسے والا کہ اوپر منسٹروں تک معاملہ پہنچ گیا, اور اگلے دن دوسرے دن کورٹ کا جج آنے والا تھا کہ مولوی زبیر چھوٹ جائیں. ایک دن آگے اللہ کا فیصلہ دیکھو, امتحان آیا مولوی زبیر صاحب پر, اگلے دن وہ کورٹ کے جج کو اٹھا کے پھینک, اور دوسرا جج آیا اور اس نے دوسرے دن فیصلہ دے دیا کہ ان کو 7 سال کی جیل لگی. کھلم کھلا تہمت تھی, مگر مولانا زبیر صاحب جیل سے 7 سال نکال پیرول پر چھٹتے رہتے تھے. 7 سال جیل سے چھٹنے کے بعد آ کر کہنے لگے کہ مولانا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ 14 سال بھی رکھتا تو میں اس جیل پر خوش ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا اللہ کا شکر ہے کہ جیل میں ایسے لوگوں سے, مسلمانوں سے ملاقات ہوئی. کہا تقریباً 450 مسلمان ایسے جن کو الفبا کی تختی بھی نہیں آتی تھی, 7 برس میں نے ان اللہ کے بندوں کو قرآن پڑھاتا تھا. اور کہا جب جیل سے نکلیں گے انشاءاللہ ان میں سے ایک بھی بے نوازی نہیں ہو. اس وقت بمبئی کی ایک بڑی مسجد میں وہ امام بھی ہے, خطیب بھی, اور ان کے 2 لڑکے اس وقت دار العلوم ترکشہر میں پڑھ رہے ہیں. امتحان. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, مسلمان دکان پر ہو, فیکٹری پر ہو, گاڑی پر ہو, وہ پلین میں ہو, وہ ٹرین میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, یا مستقل وقت نکال کر خدا کی راہ میں نکلے, مسلمان کا داعیہ ہے خدا کی دین کی دعوت. اگر مسلمانوں یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں انتقال؟ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی, حبشہ کی طرف. یہ آخری بات ہے میری دو منٹ. ان میں ایک عورت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دعوت دین پہنچا. یہ عورت انتہائی کالی عورت گنگریالو بال والی, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت پہنچی. ایمان لائی تو مسلمانوں, ایتھوپیا سے چلی, ایتھوپیا حبشہ پانی کے جہاز کشتی اور مدینہ منورہ پہنچا. مسلم شریف میں اس عورت کا واقعہ بخاری کے بعد سب سے بڑی کتاب. ایک دن آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی مسجد نبوی کو جھاڑو دینا مارنا چاہتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے. روزانہ آ کر جھاڑو مارتے. عورت بوڑھی ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایمان لانے کے بعد مستقل سفر کیا مدینہ منورہ کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماں کا درجہ دیتے. ایک دن رات کو ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا وقت ہو گیا ہے, حضور کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو تہجد میں تکلیف پڑے. جیسے ہم بہت سارے صحابہ کو ایسے ہی دفنا دیتے, غسل دے دو, عورتوں کو کہہ دو غسل دے دے, کفن پہنا دیا جائے اور ہم اٹھا کر دفن کرتے, جنازے کی نماز پڑھ. مشورہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے, اور مسلمانوں جنازے کی نماز بھی ہو گئی اور دفنا دیا. فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کان میں مسلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول عورت جو آپ کی مسجد نبوی کو کل تک جھاڑو مارتی تھی رات انتقال ہو گئے اور ہم نے اس کو دفنا دیا. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہوتا تو تم مجھے جگاتے. صحابہ نے اپنے دل کی صفائی پیش کی. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کی نیند خراب نہ ہو, تہجد میں اٹھنا ہے اس لیے ہم نے آپ کو جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب دل صاف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بات ختم کر ٹھیک ہے, اب بتلاؤ اس عورت کی قبر کہاں. صحابہ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے وہاں قبرستان لے گئے قدم مبارک رکھا. مسلمانوں ایک الگ قبرستان تھا, آپ نے جیسے قدم مبارک رکھا اللہ نے آپ کے سینے مبارک پر ایک معجزہ کھولا, اور معجزے میں یہ بتلایا گیا کہ اس قبرستان میں ساری قبروں میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور صرف ایک قبر ہے جس عورت کی قبر میں نور پھیلا ہوا. یہی وہ صحابی عورت. آپ طرح سے آگے بڑھے صحابہ کے ساتھ, قبر کا نشان بتلایا گیا. قبر کا نشان بتلاتے ہوئے بتلا کہ اللہ کے رسول یہ ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑو مارتی اس عورت کا مزار شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے قبلے کی پیٹ کھڑے کہہ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کرنا شروع کیا. مسلمانوں اس زمانے میں عیسائی یہودی سب کے قبرستان ایک ہی ہوتے, شروع اسلام کا زمانہ تھا تو قبروں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا. یا یہ کہ کچھ مسلمان تھے, علماء نے لکھا ہے, ہو سکتا ہے عیسائیوں کی قبر, مگر علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے مسلمان بھی تو گنہگار ہوتے چھوٹے موٹے, تو قبروں میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا کسی وجہ سے. جو بھی ہوگا صحیح علم اللہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مقام بتلایا کہ بڑھاپے میں اسلام لا کر اس نے مدینہ منورہ میں عیسائی اور یہودیوں میں جو دین کی دعوت کا کام کیا. مسلمانوں دعا ہی نے آپ کے قلب مبارک پر دوسرا معجزہ کھولا اور اللہ نے بتلا کہ نبی آپ اس عورت کا مقام دیکھ لو. کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس عورت کی قبر سے نور پھیلتا گیا پھیلتا گیا مسلمانوں, یہاں تک کہ اس عورت کی برکت سے اللہ نے سب کی قبروں میں نور پھیلا. یہ تھی دین کی دعوت کا جذبہ جو میں آج آپ کو سنانے آیا ہوں. وقت ہو گیا, اب پیچھے والے بیچ والے دائیں والے بائیں والے اتنا زور سے انشاءاللہ کہو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, میری شرط یاد رکھنا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر انشاءاللہ کہو کہ مرتے دم تک خدا کے دین کی دعوت کو اللہ کے بندے تک پہنچانے. بولو زور سے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بار انشاءاللہ کہتے ہوئے سب ہاتھ اونچے کر لو, اللہ کو وعدہ دے دو سب ہاتھ کہو انشاءاللہ مر جائیں گے مگر انشاءاللہ خدا کے دین کی دعوت دیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پر لو جس کی بات.